بدھ 21 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف خطاب کرنے کو ہیں۔ اس دوران امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف بل آیا، تجزیہ کار کا انتباہ۔
یہ دھمکی دی جا رہی ہے، مگر اس دھمکی کو بندر بھپکی نہ سمجھے پاکستان نے، اگر پاکستان نے اپنی پالیسی نہیں بدلی۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اب سے کچھ دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ عالمی اداروں اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائیں گے۔ سبا ناز،
اب سے کچھ دیر قبل پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ملاقات چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ سے ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ظلم و ستم کے بارے میں چینی بیان کا خیر مقدم کیا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لی کیچیانگ نے کہا کہ وہ پاک بھارت تعلقات بہتر بنانے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال کشیدہ نہیں ہوگی۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف تھانوں میں 5,000 مقدمے درج کیے گئے، جبکہ پولیس نے 3,000 سے زیادہ افراد کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے 11 ستمبر کو دعویٰ کیا تھا کہ صرف 7 روز کے اندر کشمیر میں معمول کے حالات بحال ہو جائیں گے۔ 2 روز قبل یہ میعاد ختم تو ہو گئی، لیکن وادی میں عام زندگی ابھی بھی معطل ہے۔ تاہم اس دوران پولیس نے وادی بھر سے 3,500 سے زیادہ افراد کو مختلف الزامات کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ ان نوجوانوں میں سے بیشتر کو مقامی وکلا نے قانونی امداد فراہم کی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم مقامی اداروں کے مطابق پولیس نے مختلف علاقوں میں 5,000 مقدمے درج کیے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے بعد اگر کوئی نوجوان رہا بھی ہو جائے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ دریاسنا آج بھی جنوبی اور شمالی کشمیر کے کئی علاقوں میں مظاہرے ہوئے۔ حکام نے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے، جبکہ وادی بھر میں آج بھی ہڑتال جاری ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی ریاست مخالف تقاریر کی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے بانی رہنما اور ان تمام افراد کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ امریکی کانگریس کے 2 ارکان نے ایک بل متعارف کرایا ہے، جس کے ذریعے پاکستان کو ایک ایسے ملک کا درجہ دیا جا سکے گا جو دہشت گردی کو اسپانسر کرتا ہے۔ شمائلہ جعفری۔
یہ بل ٹیکسس سے رکن کانگریس ٹیڈ پو نے جمع کرایا ہے، جو امریکی کانگریس کی دہشت گردی پر سب کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ اس بل کو پیش کرنے میں ان کا ساتھ دیا کیلیفورنیا سے ڈینا روہرا باہر نے۔ مسٹر پو کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف ایسا اتحادی ہی نہیں جس پر اعتماد نہ کیا جا سکے، بلکہ اس نے امریکہ کے دشمنوں کی اعانت بھی کی ہے۔ ان کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس کی بے وفائی کی وجہ سے ادائیگیاں نہ کی جائیں۔ اس بل کے بعد صدر اوباما کے پاس 90 دن کا وقت ہوگا کہ وہ پاکستان کے عالمی دہشت گردی میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے پر رپورٹ پیش کریں۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد کرائیں، جس پر گزشتہ برس پیرس میں رضامندی ظاہر کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا، جان کیری کہہ رہے ہیں کہ لبے لباب یہ ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں خوشیاں منانے اور وہ ہم کر رہے ہیں، چیلنج پر بات کی جا رہی ہے، اور جب دنیا ماحولیات کے ایک جامع معاہدے کو منظور کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو دوسرا قدم اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے جتنا جلد ممکن ہو۔ شام کے شہر حلب پر اور اس کے اطراف میں شدید فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس بات پر غور کرنے کی تیاری کر رہی ہے کہ ناکام جنگ بندی کو کس طرح کامیاب بنایا جائے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ رات بھر حلب میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں پر درجنوں فضائی حملے کیے گئے ہیں، جبکہ باغیوں نے حکومت کے زیر اثر مغربی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شام کا ایک جنگی جہاز دمشق کے شمال میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ فی الحال واضح نہیں کہ جہاز کو مار گرایا گیا ہے یا پھر وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہوا۔ ادھر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام کے جنگی جہاز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جرمنی کے کار بنانے والے ادارے واکس ویگن کو کئی قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مقدمات اس الزام کو تسلیم کرنے کے ایک سال کے اندر درج کرائے گئے ہیں جس میں ادارے نے کہا تھا کہ اس نے چند گاڑیوں میں سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا جس سے دھوئیں کے اخراج کو کم ظاہر کیا گیا۔ اور سامعین، آپ جمعرات سے بی بی سی اردو کا حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین شارٹ ویوز پر 17,790 کلو ہرٹز کے بجائے 15,755 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 71واں اجلاس اور اس میں سربراہ مملکت کے خطاب۔ پاکستان کہتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا اس وقت صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کا اثر ہو رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد پاکستانی وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا چاہتے ہیں جس میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست رہنے کی امید ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی وزارت خارجہ نے منگل کو ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ پیر کے روز جان کیری نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں کشمیر میں تشدد پر تشویش کا اظہار کیا، خاص کر اوری میں بھارتی فوجی بیس پر حملے کے حوالے سے تشویش ظاہر کی اور پاکستان پر زور دیا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے پناہ گاہ نہ بننے دے۔ جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے پیر کے روز بیان میں کہا تھا کہ جان کیری اور میاں نواز شریف کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر زیادہ زور رہا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو لے کر پاکستان کی کوششوں کا اثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ جان کیری کے ساتھ ملاقات میں کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کا بھی مسئلہ اٹھایا گیا تھا۔
ہمارا یہ اس دفعہ کا پورا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ کشمیری عوام کی آواز جو ہے بین الاقوامی برادری تک پہنچے، ہر فورم پر ہر انداز میں وہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے دنیا اس کی معترف بھی ہے اور ہمیں خود فخر ہونا چاہیے، اس لیے مجھے تو کوئی کسی قسم کی وہ نہیں، اور یہی بات ان کو ہم نے بتائی گئی اور میرے خیال میں انہوں نے باقاعدہ اس کا اعتراف بھی کیا کہ جتنی آپ نے کاوش کی ہے وہ بہت اچھی کاوش۔
امریکہ کی جانب سے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کے مطالبے پر اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر ملیا لودھی نے کہا،
یک طرفہ نیوکلیئر ریسٹرین نہیں ہو سکتا ہمارے خطے میں۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ ریسٹرین ہو ہمارے خطے میں، جو کہ ہماری خواہش ہوئی ہے، تو وہ ہندوستان کا جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے جس کے تحت وہ ڈپلومٹس کر رہے ہیں اس وقت، اس کو روکے اور اس کے بعد آ کے پھر کہیں کہ جی نیوکلیئر ریسٹرین، بیکاز یہ دو طرفہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اسٹریٹجک سٹیبلٹی جو ہے ہمارے خطے میں وہ دونوں ممالک کے ہاتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے امریکہ کو پھر سے یہی بات دہرائی کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں ہندوستان سے، کہ ان سے بھی وہی سٹیپس کروائیں جو کہ آپ ہمیں کہتے ہیں۔
منگل کے روز پاکستانی وزیر اعظم نے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقاتیں کی اور سبھی ملاقاتوں میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست رہا۔ بھارت اوری حملوں کے لیے پاکستان پر الزام عائد کر رہا ہے اور اس سلسلے میں بھارت بھی پاکستان پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71واں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس خطاب میں نواز شریف کشمیر کے مسئلے پر زیادہ زور دیں گے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد کا بھی ذکر کریں گے۔ آج نواز شریف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے علاوہ ایران اور چین کے صدور سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ اس وقت جب پاکستانی وزیر اعظم یا نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا چاہتے ہیں، امریکی کانگریس کے 2 اراکین نے ایک بل پیش کیا جس میں پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا ملک قرار دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس بل کی تفصیلات کے لیے واشنگٹن چلتے ہیں، جہاں سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں۔ برجیش، سامعین کو بتائیے سب سے پہلے یہ کہ اس بل میں ہے کیا؟
شفیع صاحب، ایوان نمائندگان کی ایک سب کمیٹی ہے، اس کے سر دہشت گردی پر اس کے سربراہ ہیں ٹیڈ پو، اور کیلیفورنیا کے جو کانگریس مین ہیں ڈینا رورا باکر، وہ پاکستان اسٹیٹ اسپانسر فار ٹیررزم ڈیزیگنیشن ایکٹ کے نام سے یہ بل لے کر آئے ہیں، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نہ صرف یقین قابل ساجھے دار نہیں ہے بلکہ اس نے برسوں سے امریکہ کے دشمنوں کو پناہ اور مدد دی ہے۔ اور انہوں نے اس بیان میں لکھا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پناہ، حقانی نیٹورک کے ساتھ تعلقات، اور اس کے علاوہ کئی ثبوت ہیں جن سے واضح ہے کہ پاکستان آتنکواد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کس کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس کی دھوکہ دھڑی کے لیے پیسہ دینا بند کریں اور اسے وہ درجہ دیں جو وہ جس کا وہ حقدار ہے، یعنی دہشت گردی کی حمایت کرنے والا ملک۔ تو کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے ان دونوں ممبران نے، لیکن یہ یہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی پاکستان کے خلاف کافی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ کانگریس میں 2011 میں اسامہ بن لادن والی کاروائی کے بعد انہوں نے پاکستان کو ہر طرح کی مدد دینے کے لیے کانگریس میں کوشش کی تھی۔ پھر بلوچستان میں رائے شماری کے لیے بھی 2015 میں انہوں نے کانگریس کے سامنے ایک پروپوزل رکھا تھا۔ تو ان سے پہلے اس طرح کی یہ باتیں پاکستان کے بارے میں یہ کرتے رہے ہیں۔
تو بجیش، یہ جو بل آیا ہے اس کا ممکنہ اثر ہوگا کیا؟
دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ پہلے بھی یہ بات اٹھاتے رہے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے جو وائٹ ہاؤس میں پاکستان ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، سابق پاکستان ڈائریکٹر شمائلہ چودھری پاکستانی نژاد امریکی ہیں، اور انہوں نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ابھی اس موڑ پر نہیں پہنچے ہیں جہاں وہ بالکل ہی ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیں۔ اور یہ کہا انہوں نے ضرور کہ اس بار فرق یہ ہے کہ اب افغانستان میں امریکہ کو پاکستان کی پہلے والی جیسی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اور اس لیے انتظامیہ اس تعلقات کو کافی باریکی سے، کافی غور سے دیکھ رہا ہے ان دنوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں جو تھوڑا پاکستان کے کو لے کر جو رویہ ہے، تھوڑی سختی آئی ہے انتظامیہ میں بھی، لیکن زیادہ تر ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان کے ساتھ تعلقات بالکل ہی توڑ لینا یہ صحیح راستہ نہیں ہوگا، اور انتظامیہ اس ڈائریکشن میں آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ ضرور ہوگا ابھی کہ اس بل کے آنے کے بعد سے اوباما انتظامیہ کو اس پر ایک رسمی طور سے جواب دینا ہوگا، اور وہ 90 دنوں کے اندر صدر اوباما کو ایک رپورٹ دینی ہوگی کہ پاکستان صحیح معنی میں بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے یا نہیں۔ اور اس کے 30 دنوں کے بعد جو وزیر خارجہ ہیں، انہیں یہ دینا ہوگا کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ پاکستان کو ڈکلیئر کیا جائے یا نہیں۔ لیکن جن لوگوں سے میری بات اور بھی جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے آگے جانے کے آثار بہت کم ہیں، بالکل، بلکہ میں کہوں گا ابھی فی الحال بالکل نہیں نظر آ رہے۔
تو اس بل کا پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دورے سے کوئی تعلق ہے، یا یہ ایک بالکل انفرادی نوعیت کا الگ سلسلہ ہے؟
دیکھیے، یہ ایک جھٹکا ضرور ہے ان کی اس تقریر سے ٹھیک پہلے، اور اسی دن اس بل کا سامنے آنا، تو ظاہر ہے بہت لوگ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اور یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ٹیڈ پو جو یہ بل لے کر کے آئے ہیں، جو سربراہ ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے ہی اڑی پر جو حملہ ہوا تھا اس پر کافی سخت الفاظ میں انہوں نے بھی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، کہا تھا کہ ابھی یہ فی الحال معلوم نہیں ہے کہ کون سا گروہ اس میں شامل ہے، کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، لیکن انہوں نے پھر پاکستان پر کے خلاف کافی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے سبھی گروہوں کو جو پاکستانی زمین پر کام کر رہے ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ تو سیدھا کوئی تعلقات ایسی کوئی وجہ نہیں آئی ہے کہ ہم کہہ سکیں پختہ طور پر کہ یہ سچ اسی وجہ سے ہے، لیکن ہاں جو ایک کوئنسیڈنس ضرور ہے۔
تو برجیش اپادھیائے، یہ بتائیں کہ بھارتی وفد آ چکا ہے یا آنے والا ہے، اور پاکستان کے موقف پر کوئی رد عمل اس کی طرف سے متوقع ہے؟
جی، ابھی جو وزیر خارجہ سشما سوراج اور فورن سیکرٹری جے شنکر، ان کے 24 تاریخ کو یہاں پہنچنے کے آثار ہیں، اور جو ہمیں سننے کو مل رہا ہے یہ کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ تقریر میں آج میاں صاحب نے کیا کہا، اور اس کے بعد پھر ان کا جب ان کا جواب آئے گا 26 تاریخ کو، جب سشما سوراج جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کی وہ تقریر کریں گی، تب وہ اس سب کو ناپ تول کر کے پھر ان کا جواب آئے گا۔ لیکن یہ اندازہ ہے کہ یہ دکھانے کی کوشش ہوگی کہ اری میں جو بھی ہوا، کشمیر میں جو بھی ہوا، وہ سرحد پار سے اسے شہ مل رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ اندازہ مل رہا ہے کہ دکھانے کی کوشش ہوگی کہ کئی ایسے شخص جنہیں اقوام متحدہ اور دفتر خارجہ دہشت گردوں کے لسٹ میں شامل کر چکا ہے، وہ ابھی بھی پاکستان میں کھل کر گھوم رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی بلوچستان کا معاملہ، خاص کر وہاں انسانی حقوق کا سوال اٹھائے جانے کے آثار ہمیں سنائی دے رہے ہیں۔
برجیش اپادھیائے، اطلاع یہ ہے کہ ایم جے اکبر بھی وہاں پر خطاب کر رہے ہیں، وہ کس حیثیت میں خطاب کریں گے؟
جی وہ بھارتیہ حکومت کے ایک طرح سے نمائندے کے طور پر وہاں پر ہیں، وہ فورن اور اس نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک طرح کی وہ پریس کانفرنس کریں گے یا صحافیوں سے بات کریں گے، اقوام متحدہ کے اندر وہ کوئی خطاب نہیں کرنے جا رہے ہیں۔
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، بہت بہت شکریہ۔ امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف اس بل کی غائط اور اصل مقاصد ہیں کیا؟ جو کچھ برجیش اپادھیائے نے بھی بتایا، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا ہوا چاہتا ہے؟ اس پر میں نے امریکی محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی۔
چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی بدل جائے۔
اچھا،
پاکستان کی فورن پالیسی افغانستان کی طرف سے بدل جائے سب سے پہلے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان حقانی گروپ کو ناپید کر دے، ڈسٹروائے کر دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انڈین لابی پاکستان میں جو ہے، انڈین لابی کو پوچھا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ انڈین لابی یہاں پہ ہے، یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، طاقتور ہو رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں صحیح جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو ڈفرینس آف اوپینین، جو اختلافات ہیں، وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں بڑھتے گئے، اور پاکستان نے جو ہے بہت بڑی حماقت یہ کی، غلطی یہ کی، اس نے یہ کہا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان ہمارے پاس ڈفرینس نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ تو دیا، مگر یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہاں کے انالیسس جب دیکھیں گے تو یہاں کے حساب سے تو بالکل کچھ نہیں کیا انہوں نے۔
اچھا، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس وقت امریکہ میں یہ ایشو کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیا پاکستان سے اس قدر مایوسی ہے کہ اب یہ بل آ رہا ہے، یا صورتحال کچھ اور ہے؟
صفی نقی جامی صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیررزم اس ملک میں جو لون وولف ٹیررسٹ جو پکڑا گیا ابھی، وہ کہاں سے آیا، وہ کہاں ٹریننگ ملی اس کو، یہاں چھ مہینے گئی ہیں، یہ ہے کہ اس نے پاکستان میں اس کو ٹریننگ ملی، تو پاکستان کا رول جو ہے ٹیررزم کے تعلق سے اس ملک میں بہت بے حد، اس ملک میں کنونس ہو گئے ہیں لوگ، بہت بڑے جو اونچے اونچے لوگ ہیں کانگریس میں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو گڑبڑ کر رہے ہیں، جو بل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کنوینس ہیں، وہ بالکل اس بات ان کا اتفاق ہے کہ پاکستان جو ہے اسپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو، تو یہ بات جو ہے آفیشلی پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، مگر یہ کنگریشنل لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس میں جو ہے دکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کہہ بات دیکھ رہا ہے اور کر بات دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی چپخلی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، یہ خیال اس ملک میں بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے، بہت تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ انڈین لابی کی تو بات ہے، انڈین لابی تو گڑبڑ کرتی رہے گی، مگر یہ جو انڈیا پاکستان کے جو حالات اس ملک میں جو دیکھے جاتے ہیں، وہ بہت ہی، جیسے انگریزی زبان کا جو محاورہ ہے، بہت ہی جانڈسٹ آئی سے دیکھے جاتے ہیں، وہ انڈیا کے پروپیگنڈا کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مگر جو امریکہ کی جو انٹیلیجنس پاکستان کے تعلق سے ہے، بہت اسٹرانگ ہے کہ یہ ہے پاکستان جو چالاکانہ گیم کھیلتا ہے، مکاری کی گیم جو کھیلتا ہے، اس کی سزا پاکستان کو ملنی چاہیے، یہ خیال اس ملک میں بہت بہت بڑھتا جا رہا ہے۔
ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر احسان ہراری، کہ کانگریس میں تو ریپبلکن کی اکثریت ہے نا، صدر امریکہ کا ڈیموکریٹ ہے، اور صدارتی انتخابات پھر ہوا چاہتے ہیں، تو کیا اس بل کا مقصد داخلی سیاست ہے اور اوباما کو نیچے دکھانا ہے؟
یہ بہت ہی مائنر ایشو ہے، پاکستان کو جو ہے اس ملک میں اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے ڈیبیٹس کے اندر، میں نے آج تک کوئی چیز نہیں سنی ٹرمپ کے تعلق سے، میں تو نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جانتا بھی پاکستان ہے کہاں، مگر ہلری کلنٹن اگر الیکٹ ہو گئی تو جو پریزیڈنٹ اوباما کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے تعلق سے، اس کو برقرار رکھے گی وہ، اس وجہ سے کہ ہلری کلنٹن اس وقت کنوینس ہے کہ پاکستان جو ہے یہ جو گیم کھیلتا چلا جا رہا ہے اس زمانے سے، وہ گیم کو ختم کرنا ہے کسی طریقے سے، اور افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، امریکہ افغانستان میں بیٹھا رہنا نہیں چاہتا، اس لیے امریکہ کو معلوم ہے کہ افغانستان کا فیوچر امریکہ کے حساب سے اتنا اچھا نہیں ہے، اگر وہ ریزالو ہو گیا وہ ایشو اور پاکستان نے اس کی مدد کی تو بہت اچھا رہے گا، اور امریکہ وہاں سے جو ہے چھٹی مانگ کے نکل جائے گا، مگر فی الحال امریکہ کے کوئی جو ہے امکانات نظر نہیں آتے کہ اس کے نکلنے کے امکانات اچھے ہیں وہاں پہ، اس کی وجہ اس کو زیادہ بلیم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اوپر، اشرف غنی بلیم کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اشرف غنی جو ہے دیکھیے ان کی پہلے کی پالیسی جو جب الیکٹ ہوئے تھے بہت ہی کوشش کیا انہوں نے پاکستان سے دوستی کرنے کی، مگر آپ کے پاس جو ہے وہ اولڈ سیاست ہے, جو اولڈ گیم جو پاکستان کھیل رہا ہے, پرانا گیم وہ یہ ہے کہ جو ہے امریکہ میں آ کے ایک بات بولیں گے, پاکستان کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک بات بولیں گے اور انڈیا کے تعلق سے ایک بات بولیں گے. تو یہ جو ہے یہ جو مٹکاری چل رہی ہے, امریکہ کے حساب سے بتا رہا ہوں, اپنا اوپینین نہیں بتا رہا ہوں, امریکہ کا یہ جو ویو ہے کہ پاکستان یہ مکانہ گیم کو ختم کرنا ہے, تو اس کو اگر انہوں نے کوئی ایسا بل بنانے کی دھمکی دی کہ اگر تم ایسے نے ایسا نہیں کیا, اگر یہ پالیسی نہیں بدلی تو تم کو اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم کر دیں گے, یہ دھمکی دی جا رہی ہے. مگر اس دھمکی کو بندر بھپکی نہ سمجھے پاکستان, یہ میرا مشورہ پاکستان کو, یہ بندر بھپکی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر پاکستان نے اپنی پالیسی نہیں بدلی, اگر پاکستان نے افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے میں کوئی اپنا رول اچھا نہیں پلے کیا, تو پاکستان کے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے ہونے کے بل پاس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں یہاں پہ.
امریکہ سے یہ تھے محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر اور تجزیہ کار ڈاکٹر احسان ایراری. واشنگٹن سنا آپ نے, تجزیہ سنا, بجیش پادھیائے کا پورا احوال سنا, سلیم رضوی کی نیو یارک سے رپورٹ سنی آپ نے. آئیے بھارت چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہاں آج جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کا اجلاس ہوا اس کی کیا تفصیل ہے. براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں دلی سے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم. سہیل حلیم, کیا تفصیل ہے کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کے اجلاس پر؟
شفیع, کہ کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی وہ ادارہ یا کمیٹی ہے جو سب سے اہم فوجی کارروائیوں سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. اس میں وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ اور خود وزیر اعظم شامل ہوتے ہیں, اور وزیر دفاع تو ظاہر ہے اس کا حصہ ہیں ہی. آج اس کا اجلاس طلب کیا تھا وزیر اعظم مودی نے. کافی دیر یہ ملاقات چلی, لیکن اس کے بعد جو بریفنگ ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ اڑی کے معاملے پر ظاہر ہے کہ غور و خوض کیا گیا, لیکن جو بھی حکومت کا موقف تھا یہ کہا گیا اس بریفنگ میں, وہ سینئر وزراء پہلے ہی بیان کر چکے ہیں مختلف فوروموں پر. اور تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سینئر وزراء ہیں حکومت کے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں. زیادہ تر پہلے دن جب یہ خبر آئی تھی کہ اڑی کے فوجی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے, تو اس کے فوراً بعد تو انتہائی سخت زبان استعمال کی گئی تھی اور فوجی کارروائی کا ذکر ہو رہا تھا, لیکن اب گزشتہ 3 دنوں سے کافی محتاط زبان کا استعمال ہے. اور سینئر وزراء کا کہنا یہ ہے کہ جذبات میں بہہ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا, پاکستان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی, لیکن اب اس کا بتدریج زیادہ سے زیادہ یہ اندیا مل رہا ہے کہ یہ کارروائی سفارتی اور سیاسی سطح پر ہوگی, فوجی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی حکومت نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں, اور کیبنٹ کمیٹی اور سیکیورٹی پر کی جو بات چیت ہوتی ہے اس میں جن معاملات پر غور و خوض ہوتا ہے عام طور پر اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جاتی, کیونکہ یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں اور انہیں میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا.
اچھا سہیل علیم, اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ دلی فتح کر لو یا لاہور فتح کر لو. یہ جو طبل جنگ بج رہا ہے, بھارت میں سرکاری سطح پر کوئی جنگوئزم کی بات کر رہا ہے یا یہ صرف میڈیا ہی پر جنگ لڑی جا رہی ہے؟
شفیع, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جنگ اگر ہو رہی ہے تو شاید دونوں ملکوں کے چینلوں اور سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے, اور شاید وہیں تک محدود بھی رہے گی. آج ہمارے بی بی سی کے ہی ایک کارٹون نویس ہیں, انہوں نے ایک بہت اچھا کارٹون بنایا تھا, میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ پاکستان میں فوج کے جرنیل اس کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور کوئی کرے نہ کرے یہ ٹی وی چینل ہی حملہ نہ کر دے. تو ٹی وی چینلوں پر جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے, جس زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس طرح بالکل بے لگام اس طرح سے بغیر کوئی تصدیق کیے خبریں نشر کی جا رہی ہیں, وہ میں نے کم سے کم 6-7 سال سے نہیں دیکھا. یہ کچھ اسی طرح کا عالم میں نے 2008 میں جب ممبئی پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد دیکھا تھا. کل کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کہا گیا کہ اڑی کے قریب ایک بہت بڑا انکاؤنٹر چل رہا ہے, کوئی بہت سارے درانداز داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے انڈیا میں لائن آف کنٹرول سے, اور ان کو مار گرایا گیا ہے. تو آج کے اخبارات میں دو طرح کی خبریں چھپی ہیں, ایک طرف یہ کہا گیا کہ کم سے کم 11 لوگ مارے گئے ہیں, دوسرا جیسے انڈین ایکسپریس ہے جو کافی معتبر مانا جاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ فوج کے جو اعلیٰ ترین ذرائع ہیں جو ترجمان ہیں وہ اس کی تصدیق ابھی کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اگر ہوئی ہیں تو کتنی. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ماحول کچھ ایسا ہے کہ جس کے جو ہاتھ لگ رہا ہے وہ چلا رہا ہے, تصدیق کی گنجائش ذرا تصدیق کی جو محنت یا کوشش ہے وہ کم ہی کی جا رہی ہے.
اچھا یہ بتائیں سہیل علیم کہ عمومی ماحول کیسا ہے بھارت میں, عام عوام کیا کہہ رہے ہیں؟
شفیع, بہت غصہ ہے, और जैसा मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि इतना ही गुस्सा मैंने 2008 में जब मुंबई पर हमले हुए थे उतना देखा था। आम आदमी जो सड़क पर है, जो टीवी देख रहा है, जाहिर है उसकी राय भी टीवी पर होने वाले बहस मुबाहिसों से ही बन रही है। वो ये चाहता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं या स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर हैं, फौजी उमूर के तज्जिया निगार हैं, उनका कहना यह है कि आप जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं या पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर कोई टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप हैं या शिद्दत पसंदों की तरबियत गाहें हैं,
सुहेल अलीम 10 सेकंड मजीद बंद करें इसको।
हाँ, तो अगर उनको निशाना बनानी चाहती है तो बात फिर बहुत आसानी से हाथ से निकल भी सकती है।
मैं कतः कलामी की माफ़ी चाहता हूँ सुहेल अली। हालात हाजरा का प्रोग्राम सामईन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव,
रैमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया, मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा,
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल,
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की, अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा, हारून रशीद BBC इस्लामाबाद,
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा, शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद,
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों का हवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक को आज ICC की जानिब से टेस्ट क्रिकेट की आलमी नंबर एक टीम बनने पर गुर्स की शक्ल की रिवायती ट्रॉफी पेश की गई। ये तकरीब कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें ने मिसबाहुल हक को ये रिवायती ट्रॉफी पेश की। इस मौके पर BBC को दिए गए इंटरव्यू में मिसबाहुल हक ने टीम वर्क और खुद एतमादी को आलमी नंबर एक बनने की सबसे बड़ी वजह करार दिया।
मोटिवेशन लेवल काफी हाई है सारे प्लेयर्स का, और एवरी प्लेयर प्ले फॉर ईच अदर फॉर द टीम, दैट्स द की। इतने बड़े नाम नहीं है, इतने बड़े सुपरस्टार्स नहीं, बट जो इनके कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द विक्ट्री टुवर्ड्स द टीम, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जब भी पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ी है, कोई ना कोई बंदा उठ के खड़ा हुआ और उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि जिससे हमें सीरीज या मैच जीतवाया।
वाजे रहे कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में इस वक्त एक पॉइंट के फर्क से भारत से आगे है। 2003 में ICC की जानिब से आलमी रैंकिंग शुरू किए जाने के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से कानपुर में शुरू हो रहा है। ये भारत का 500वां टेस्ट मैच भी है। भारतीय फास्ट बॉलर ईशान शर्मा बीमारी के सबब इस मैच से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नेशम भी पसली की तकलीफ के सबब ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। वेस्ट इंडीज ने दुबई में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ T20 मैच 22 रन से जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 166 रन बनाए। जवाब में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड 11 6 विकेटों पर 144 रन बना पाई। वेस्ट इंडीज की टीम अब पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 इंटरनेशनल जुमे को दुबई में खेल रही है। इंग्लिश फुटबॉल लीग कप में चेल्सी ने लेस्टर को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल ने नॉटिंगहम फॉरेस्ट को 4 गोल से शिकस्त दी।
खेलों का हवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अभी मौजू के अतबार से जारी रहेगी। पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है, भारत में मीडिया क्या कह रहा है, पंडित क्या कह रहे हैं, तजियाकार क्या कह रहे हैं, और दोनों तरफ माहौल बन क्या रहा है। तो आप क्या समझ रहे थे मौजू ख़त्म हो गया? अभी नहीं हुआ, तफसील आने को है। लेकिन ये तो सैरबीन का नस्फ आ गया ना, इस मौके पर ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा आता है ना। आज ख़बरों की जिम्मेदारी मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी की।
पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे। तवक्को है कि वो आलमी बिरादरी की तवज्जो भारत के ज़र इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की जानिब मबजूल कराएंगे। भारत के ज़र इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ के इदारों का कहना है कि मुजाहरीन के खिलाफ थानों में 5,000 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि पुलिस ने 3,000 से ज़्यादा अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। امریکی کانگریس کے دو ارکان نے ایک بل متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے پاکستان کو ایک ایسے ملک کا درجہ دیا جا سکے گا جو دہشت گردی کو اسپانسر کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد کرائیں، اور جان کیری نے ہی شمالی شام میں تمام جہازوں کو زمین پر اتارنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہاں امدادی سامان پہنچایا جا سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں فوجی کیمپ پر حملے کے پس منظر میں انڈیا اور پاکستان کے مابین فوجی اور سفارتی کشیدگی میں ہر گزرتے دن کئی اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جاری اجلاس کی وجہ سے یہ کشیدگی اب امریکی شہر نیو یارک پہنچی ہے، جہاں پاکستانی اور بھارتی اعلی قیادت اقوام متحدہ کے سامنے اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ارم عباسی۔
وزیر اعظم نواز شریف کی مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں تقریر تو ابھی آنا باقی ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ سفارتی تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ پچھلے چند دنوں میں نیو یارک میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ سمیت کئی عالمی رہنماؤں کے ساتھ مسئلہ کشمیر اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میں نے سینئر صحافی نصرت جاوید سے پوچھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کتنی اہم ہے۔
اڑی سیکٹر کے بعد سے جو ایک ملٹرسٹک آوازیں آ رہی ہیں، جو جنگوئزم آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس ریفرنس میں تھوڑا بہت ان کی طرف سے بھی جنگوئزم کی ریفلیکشن ہو جائے تو اگین وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ مطلب کہ پاکستان کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں تقریر کر کے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی میں نے قومی فرائض سے غفلت نہیں کی ہے، اور اس کے جوابیاں غزل کے طور پر جو بھارتی کہیں گے تو وہ بھی ان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے ملک کی آڈینس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب جب ہم پہ حملہ ہوا تو ہم خاموش نہیں رہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ خالی تقاریر آر گوئنگ ٹو لیڈ اینی ویئر۔
پاکستان پر حملہ کرو، حملہ کرو، حملہ کرو۔
تاہم ماہرین کے خیال میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بظاہر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نشانہ عوام ہی بنے گی، کیونکہ اس سے خطے میں اقتصادی ترقی کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں۔ ارم عباسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاک بھارت کشیدگی پر بھارت کا سین جاننے کے لیے میں نے دلی میں سینئر صحافی ونود شرما جی سے بات کی۔ پوچھا، بھارتی سوشل میڈیا میں جو طبل جنگ بج رہا ہے یا طبل جنگ بجانے کی سرکار و عوام میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا گھریلو کپت کے لیے ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ایسا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اپنے ملک میں اپنے باشندوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی ڈکلیئر کر کے تو وار کرتا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرودھ ہے، بہت غصہ ہے بھارت میں آج کے دن، اور کسی بھی سرکار کو اس غصے کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ لیکن سرکار کی طرف سے صرف یہی بیان آئے ہیں کہ ہم لوگ اس کا جواب دیں گے اور اپنا وقت طے کریں گے اور اپنی جگہ طے کریں گے۔ اب جو بعد میں جو ٹیلی ویژن چینلز پہ اور وہ دونوں طرف ہوتا ہے، جو وار مانگرنگ ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے میڈیا کا کنٹریبیوشن رہتا ہے میجرلی۔
ٹھیک ہے،
تو یہاں بھی ہو رہا ہے اور ادھر پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔
اچھا، تو یہ جو ایک سلسلہ سا شروع ہوا، ایک پورا کرم ہے کہ اگر پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھائے تو بھارت بلوچستان کا مسئلہ اٹھائے گا، یہ عدلے کا بدلہ۔ کیا یہ بھارت کے لیے واقعی پختہ، پائیدار اور مقاصد حاصل کرنے والی پالیسی ہوگی؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ کشمیر کو ایک بڑے سطر پر پاکستان نے اٹھانے کی تیاری کی ہوئی ہے اور کی تھی، اور ابھی آج شام کو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئے گی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، اس کے بعد ہماری فورن منسٹر بولیں گی سشما سوراج۔ لیکن یہ ایک ٹیکٹیکل موو بھارت سرکار کی طرف سے ہے کہ جو پاکستان انسانی حقوقوں کی بات کشمیر میں کرتا ہے، اس کا اپنا ٹریک ریکارڈ بلوچستان میں کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے جس کو گلوریس کہا جا سکتا ہے۔ اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ کافی دنوں سے پاکستان کے بھیتر چل رہا ہے، وہاں پر مسنگ پرسنز کی جو شکایتیں ہیں اور جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ملتے نہیں ہیں، اور وہاں کی سپریم کورٹ نے بھی اس میں انٹروین کیا ہے، تو وہاں پر بھی ایک بھاری مصیبت ہے بلوچستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے کہ ٹو ڈینٹ جو پاکستانی پاکستان کا جو اگریشن ہے اس کا جواب ہے. اور اس کو ایک میں ٹیکٹیکل موو آج کے دن دیکھتا ہوں. اگر برہمداد بگٹی کو پولیٹیکل ریفیوج مل جاتی ہے ہندوستان میں تو پھر اس کو دوسری نظر سے دیکھنا پڑے گا, لیکن آج کے دن تو میں اس کو ایک ٹیکٹیکل موو مانتا ہوں. جی
ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ونود شرما جی کہ پاکستان اور بھارت میں اچھے تعلقات کے امکان تھے, بڑھ رہے تھے, یہ اب جنگ کے خدشات کی نوبت آ گئی, یہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟
دیکھیے آپ جانتے ہیں ابھی حال کے دنوں میں جو ہوا ہے اس کو دیکھ لیجیے آپ, اس پہ غور کیجیے کہ یہ بات صاحب نریندر مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کو نیوتا دیا, وہ تشریف لائے نریندر مودی صاحب کی سویرنگ ان سیریمنی میں, اور اس کے بعد بات چیت کا دور شروع ہونا تھا اس پہ, پھر بی جے پی کی سرکار نے حریت کے مسئلے پر ایک پوزیشن لی جس کے چلتے فورن سیکرٹری لیول ٹاکس نہیں ہو سکی, اور پھر جو اوفا میں بات چیت ہوئی اس کے بعد وہ بات چیت بھی پروان نہیں چڑھی, اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ملے ان کے بعد ہماری جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں وہ گئیں پاکستان ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے, تو وہاں پر کہا گیا کہ بات چیت شروع ہوگی. لیکن اس سب کے دوران اس سب کے بعد ہمارے پردھان منتری بھی پہنچے لاہور, اور اس سے بہت ہی ایک ہوپ جاگی کہ بھائی کچھ نہ کچھ اب پیش رفت ہوگی. لیکن پھر پٹھان کوٹ ہو گیا, اور پٹھان کوٹ میں پاکستان کی ٹیم کو بھی ہم لوگوں نے آنے دیا, پاکستان ہماری گورنمنٹ نے آنے دیا, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی پاکستان کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, اور کئی بار ہماری سرکار سے جب غلطی ہوتی تو ہمیں نشاندہی ہم لوگ کرنے میں چوکتے نہیں ہیں, لیکن اس بار لگتا ہے کہ ذرا پاکستان کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا.
اچھا, تو صورتحال یہ بنی ہے ونود شرما جی کہ بھارت جیت نہیں سکتا, پاکستان ہار نہیں سکتا, ایسے سٹیل میٹ میں کیا اب بھی نواز شریف اور نریندر مودی کے پاس امن کی طرف آنے کے لیے لوٹنے کے لیے راستہ ہے؟
دیکھیے راستہ تو جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. یہ جو مسئلے ہیں یہ اتنے پرانے مسئلے ہیں, اتنے الجھے ہوئے مسئلے ہیں, اور لوگ ان مسئلوں کے بارے میں روز بات چیت کرتے ہیں. ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں اسٹیٹس مین کی ضرورت ہے دونوں طرف. وہ آج کے دن شاید نہیں ہے اسٹیٹس مین شپ ہمارے پاس, اور نہ پاکستان کے پاس ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی میجیکل وانڈ نہیں کوئی گھما دیتا یا کوئی میریکل نہیں ہو جاتا, تو یہ جو بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں مجھے لگتا ہے کہ لمبے سمے کے لیے اس میں تناؤ رہے گا, اور وہ تناؤ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور نہ انڈیا کے لیے.
دلی سے یہ تھے ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر مسٹر ونود شرما. پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان میں سوشل میڈیا سمیت دیگر مقامات پر جو شعلہ بیانی فرمائی جا رہی ہے اس کا پاکستان کی داخلی سیاست پر کیا اثر ہے, یہ جاننے کے لیے میں نے سینئر صحافی زاہد حسین سے اسلام آباد میں بات کی.
دیکھیں فی الحال تو اس کا اثر ابھی داخلی سیاست پہ اتنا نہیں پڑ رہا ہے, لیکن جس طرح سے جو ہے اب کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آئندہ دنوں میں شاید اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوں گے. ابھی تو داخلی جو صورتحال ہے اس میں ایک لحاظ سے محاذ آرائی جو ہے سیاسی جماعتوں کی وہ جاری ہے پاناما لیگ کے لحاظ سے, لیکن یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب بھی ملک سے باہر ہیں اور سارا جو ہے وہ جو اٹینشن ہے وہ ان کے جو ہے تقریر پہ ہے. لیکن جو یہاں پہ جو کشیدگی جتنی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا اثر یہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, اس کا داخلی سیاست پہ بھی اثر پڑے گا, لیکن فی الحال ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے.
اچھا, ظاہر سنس ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستانی فوج کا سربراہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے یا تبدیلی کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو سلامتی, سرحدیں اور متعدد داخلی اور دوسرے ایشوز سطح پر آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیا اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا ہے یہ, کیونکہ پہلے بھی جب کیانی صاحب تبدیل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میرے خیال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو کشیدگی ہے اس کا تو کبھی بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس وقت شروع ہو جائے کس وقت کم ہو جائے. لیکن پچھلے چند یہ جو صورتحال ہے وہ اچانک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, یہ کل اور آج نہیں ہوئی ہے. یہ میرے خیال پچھلے ڈیڑھ سال سے جو ہے وہ صورتحال خاصی جو ہے وہ اس میں ایک لحاظ سے کہا جائے کہ دونوں ممالک میں کوئی بہتر صورتحال نہیں رہی ہے. اب ایک واقعہ ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے جو جب کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے جانے اور کا مسئلہ نہیں تھا تو پھر پٹھان کوٹ اٹیک بھی ہوا تھا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ آرمی کے چیف کی ریٹائرمنٹ سے کوئی تعلق ہے اس کا.
اچھا ظاہر سن, جنرل اسمبلی میں پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کو ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بیان کیسا آیا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا؟ یہ کسی متوقع دباؤ کو ہٹانے کے لیے ہے یا یہ براہ راست کسی کو کوئی اور پیغام ہے؟
یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر جو ہے پروگرام کا جو ہے مسئلہ خاصے دنوں سے چلا رہا ہے, اور یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں جو ہے یہ خاصا جو ہے ایک اہم عنصر ہے. اس میں خاصی شدت آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب نیوکلیئر سمٹ واشنگٹن میں ہو رہی تھی چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی اس سال کے شروع میں, تو اس وقت بھی یہ سوالات بہت شور کے ساتھ اٹھایا گیا تھا. میرا خیال یہ کہ اس وقت جو یہ بات آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے وہ زیادہ جو ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے, اس وقت کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے کہ وہ دباؤ اس طرح کا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان جو ہے اس میں جو صورتحال ہے اس وقت اس کو ایک لحاظ سے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے سینئر صحافی زاہد حسین. آئیے کشمیر چلتے ہیں کہ جہاں سے بات چلی تھی اور اب پاک بھارت کشیدگی کے بعد یہ گونج اقوام متحدہ تک جا رہی ہے, آج کی صورتحال کیا ہے؟ ریاض مسرور نے وہاں سے بتایا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دو ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ہند مخالف احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے حکام نے گرفتاریوں کی ہماگیر مہم شروع کی ہے. انسانی حقوق کے مقامی اداروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے خلاف پولیس تھانوں میں 5,000 مقدمے درج کیے گئے ہیں, جبکہ پولیس نے 3,000 سے زیادہ افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے. 26 سال کی مسلح شورش کے دوران پہلا موقع ہے کہ انسانی حقوق کے ایک معروف کارکن خرم پرویز کو بھی جیل بھیجا جا رہا ہے. اس دوران گزشتہ اتوار کو بھارتی فوجی ٹھکانے پر ہوئے حملے کے بعد خطے میں کشیدگی پائی جاتی ہے. آج بھی کئی علاقوں میں مظاہرین اور فورسز کے درمیان تصادم کے دوران دو خواتین سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
11 ستمبر کو بھارتی وزیر داخلہ نے پولیس اور دوسری فورسز کو واضح ہدایت دی تھی کہ کشمیر میں احتجاج پر اکسانے والوں کے خلاف ہمگیر مہم شروع کی جائے. اس کے فوراً بعد رات کے دوران بستیوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کشمیر کی مقامی پولیس نے وادی بھر سے 3,500 سے زیادہ افراد کو مختلف الزامات کے تحت گرفتار کر لیا ہے. گرفتاریوں کے خلاف گزشتہ کئی روز سے جگہ جگہ لوگ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. مسلسل ہڑتال, کرفیو اور فون رابطوں پر پابندی کے باعث گرفتار کیے گئے نوجوانوں کے لواحقین کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. ایسے ہی کئی نوجوانوں کے لواحقین نے بی بی سی کو بتایا.
ہمارے گھر میں چھاپا پڑا تو میرے بھائی کو اور میرے کزن کو, وہ سوئے ہوئے تھے, ان کو بستر سے نکالا اور ان کو اریسٹ کیا گیا. تو ہمیں لگ بھگ 5-6 دن تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو ان کو کہاں پہ رکھا گیا. ہم نے پھر کچھ محنت کر کے کچھ وکیل کو تیار کیا لڑنے کے لیے. تب سے ہم عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں. بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کرفیو ہے کچھ کچھ جگہ پہ, تو ٹرانسپورٹ کی پرابلم اور کورٹ بھی بند تھا 2-4 دن.
اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو حالات یہاں پہ ہے, سارے کاروبار سب کچھ ٹھپ پڑا ہے اور ہم ایک وکیل ہائر نہیں کر پائے. اور ہمارے ہم شکر گزار ہیں بار ایسوسیشن والوں کی, وہاں پہ ایک ہمارے ایک وکیل ملے, انہوں نے کافی ہماری جو مشکلات ہیں وہ حل کی.
پولیس کی حراست میں پڑے ہزاروں نوجوانوں کے مقدموں کی مفت پیروی کرنے والے معروف وکیل اعجاز احمد کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں عمر قید یا 7 سے 10 سال کی قید بامشقت ہو سکتی ہے.
انہوں نے آج کل لڑکوں کو زبردست اسپیشل آفینسز میں انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہوا ہے ان کو, خاص کر اس میں سیکشن 152 RPC کا آتا ہے. وہ زبردست اسپیشل آفینس ہے اور 13 اللہ فل ایکٹیویٹیز ایکٹ. ان میں آر دی موسٹ لائف امپرزنمنٹ ہے, ان میں امپرزنمنٹ اپ ٹو 10 ایئرس ہے, ان میں امپرزنمنٹ اپ ٹو 7 ایئرس ہے, ناٹ بلو دیٹ.
انسانی حقوق کے لیے سرگرم مقامی اداروں کے مطابق پولیس نے مختلف علاقوں میں 5,000 مقدمے درج کیے ہیں. اعجاز احمد کہتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کے بعد اگر کوئی نوجوان رہا بھی ہو جائے تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے.
خاص کر ان میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خاص کر, تو ان کو سب سے پہلے یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ کل کو وہ اگر ان کو کوئی امپلائمنٹ کے لیے وہ اپلائی کریں گے ان کو پرابلم ہو جائے گی, وہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے ان کو پرابلم ہو جائے گی.
واضح رہے انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز کو آج عدالتی حکم نامے کے تحت جو ہی جیل سے رہا کیا گیا تو انہیں پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا. کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں مطلع کیا ہے کہ خرم کو بدنامی زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ یا پی ایس اے کے تحت جموں کے کوٹ بھلوال جیل میں قید کیا جا رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ روزانہ اوسطاً 50 ایسے افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے جو تشدد, اشتعال انگیزی اور دوسری تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. تاہم وکلا اور انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ پولیس بھارت کی وزارت داخلہ کے دباؤ میں جیلوں کو بھر رہی ہے. گرفتاریوں کی مہم کے خلاف آج جموں کے مسلم اکثریتی قصبوں بانہال, بدروا اور کشتواڑ میں بھی ہڑتال کی گئی. اس دوران حکام نے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے جبکہ وادی بھر میں آج بھی ہڑتال کی جا رہی ہے. دریسنا گزشتہ اتوار کو فوجی ٹھکانے پر ہوئے مسلح حملے کے بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں فوجی نقل و حمل کی وجہ سے کشیدگی پائی جاتی ہے. فوج کا دعویٰ ہے کہ اوڑی سیکٹر میں ہی کم از کم 15 مسلح دراندازوں کے ساتھ ایل او سی کے قریب کل صبح سے تصادم جاری ہے. میڈیا رپورٹوں میں اب تک 10 مسلح دراندازوں کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی. تاہم فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بی بی سی کو بتایا کہ ہلاکتوں کے بارے میں ابھی وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. فوج نے جنوبی قصبہ ترال میں ایک آپریشن کے دوران شدت پسندوں کے ایک خفیہ ٹھکانے کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ترال کے ہی رہنے والے مسلح رہنما برہان وانی کی 8 جولائی کو پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وادی میں ہند مخالف احتجاجی تحریک برپا ہو گئی تھی. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے دنیا کے دیگر اہم واقعات پر نظر ڈالیں. امریکہ کہتا ہے کہ شام میں اقوام متحدہ کے امدادی قافلے پر حملے کی ذمہ داری روسی جنگی جہازوں کی ہے. پیر کے روز حلب کے قریب اقوام متحدہ کے امدادی قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ سامان سے بھرے 31 میں سے 18 ٹرک تباہ ہوئے تھے. وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس حملے کو انتہائی المناک انسانی حادثہ قرار دیا گیا ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سبا ناز کی زبانی.
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے اقوام متحدہ کے امدادی قافلے پر حملے کی ذمہ داری روس پر عائد ہوتی ہے. امریکی ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بین راٹس نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ماسکو جنگ بندی کے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تھا.
ہمیں موصول ہونے والی اطلاعات اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ایک فضائی حملہ تھا, جس کا مطلب ہے کہ صرف دو ادارے ایسا کر سکتے ہیں, یا خود شامی حکومت یا پھر روس. ہمارے نزدیک اس کی ذمہ داری روس پر عائد ہوتی ہے.
لیکن روس نے اقوام متحدہ کے امدادی قافلے پر حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے یہ حملہ نہ تو اس نے کیا نہ ہی شامی جہازوں نے, بلکہ یہ حادثہ کسی فضائی حملے کی وجہ سے نہیں زمین پر آگ لگنے سے پیش آیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے سختی سے ان الزامات کی تردید کی ہے.
ہماری فوج نے پہلے ہی اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہمارے جنگی جہاز اس علاقے میں موجود ہی نہیں. یہ حادثہ تاریکی میں ہوا, اس وقت جب امدادی سامان ٹرکوں سے اتارا جا رہا تھا, اور ٹرکوں کو پہنچنے والے نقصان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر فضا سے بم نہیں گرایا گیا. اس صورتحال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
روس نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ حملے کے پیچھے شامی حزب مخالف کی جماعتوں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حزب مخالف کی جماعت کے ترجمان مونزر آگبک نے حملے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار صدر بشار الاسد کی حکومت کو ٹھہرایا ہے.
صدر بشار الاسد کی حکومت کے مظالم ہی بنیادی وجہ ہے جس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو وہاں مضبوط مسکن بنانے میں مدد دی. تو کسی بھی طریقے سے حکومت کی تبدیلی ہی مسائل کا واحد حل ہے, پھر چاہے وہ سیاسی دباؤ کے تحت ہو یا پھر فوجی دباؤ کے تحت. شامی اپوزیشن کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑا حملہ کر سکے.
दूसरी तरफ शाम का एक जंगी जहाज दमिश्क के शिमाल में गिरकर तबाह हो गया है। शाम की मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखने वाले कारकुनान का कहना है कि ये वाजे नहीं हो सका कि आया जहाज तकनीकी खराबी की वजह से तबाह हुआ या फिर इसे मार गिराया गया। नाम नेहाद तंजीम दौलत इस्लामिया ने शाम के जंगी जहाज को मार गिराने का दावा किया है। उधर शाम में तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली एक फ्रांसीसी तंजीम ने हलब में उसके तिब्बी मरकज पर होने वाले हमले में इसके अमले के 4 अरकान की हलाकत की तस्दीक की है। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हमले में 13 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 4 नर्सें और 9 बागी भी शामिल हैं। बागियों का ताल्लुक अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप फतह शाम फ्रंट से है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जनरल असेंबली से अपने आखिरी खिताब में शामी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसी हवाले से कहा था कि 5 साल खाना जंगी में उसने ज्यादातर अपने शहरियों को हलाक किया है।
सूरत हाल इससे ज्यादा और क्या खराब होगी। बहुत से ग्रोहों ने बहुत से मासूमों को मारा है, मगर शामी हुकूमत से ज्यादा नहीं, जिसने इलाकों को बैरल बमों से निशाना बनाया और मुनज्जम अंदाज में हजारों कैदियों पर तशद्दुद किया। और अब इमदादी काफिले पर फिजाई हमला भी आपके सामने है, जो भी शाम में एक दूसरे से जंग लड़ने वालों की हिमायत करता है उनके हाथों पर भी खून लगा हुआ है।
बान की मून ने इस हमले को वहशियाना और बजाहिर जानबूझकर किया गया इकदाम करार देते हुए कहा है कि इसके जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। इमदादी काफले पर हमले के बाद अक्वामे मुत्तहिदा ने शाम भिजवाई जाने वाली तमाम इमदाद को मुअत्तल कर दिया।
शाम के इमदादी काफले पर हमला, हमारे नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा आपने सबनास से सुना। पाकिस्तान में सुबह सिंध की असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के ख़िलाफ़ उनकी अपनी ही जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर दी गई। करारदाद में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ गद्दारी के इल्ज़ाम में कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। ये करारदाद लाकर पहले से सियासी मुश्किलात का शिकार MQM ने असम्बली में सियासी तन्हाई से दूरी इख्तियार कर ली है, या कहिए कि वो बच गई। कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
ये करारदाद MQM के सीनियर रहनुमा सैयद सरदार अहमद ने पेश की, जिसमें कहा गया था कि ये ऐवान किसी भी जारियत, हर किस्म के जराइम, तशद्दुद, दहशतगर्दी और पाकिस्तान मुखालिफ नारों की मजम्मत करता है।
2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जाने और लंदन से MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा और इश्ताल अंगेज तकरीर और पाकिस्तान चैनल पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए।
MQM की इस करारदाद की तमाम जमातों ने हिमायत की। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन खैरुन्निसा मुगल, तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर जमा और मुस्लिम लीग फंक्शनल की रुकन नुसरत शेर अब्बासी ने भी करारदादें पेश की, जिनमें पाकिस्तान फौज और मीडिया से यकजहती का इजहार किया गया था। ये तमाम करारदादें मंजूर की गईं।
रेजोल्यूशन में से आइज, अगेंस्ट में से नो, आइज हैव इट एंड द रेजोल्यूशन इज कैरीड यूनैनिमसली।
MQM के रहनुमा और कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ ख्वाजा इजहार हसन ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो MQM छोड़कर किसी दूसरी जमात में चले जाएं तो वो भी साफ और शफाफ हो जाएंगे और काबिले कबूल होंगे। इसके बाद उनके हुब्बुल वतनी पर भी शक नहीं किया जाएगा।
आज अगर जबर होता है, आज अगर हम पर किसी भी किस्म का दबाव पड़ता है, बंद कर दें, बैन कर दें, ये तजुर्बा भी कर लें हमें, ये हम सब इस्तीफा देकर इन असेंबलियों से हम भी घर चले जाते हैं। जिसने सजा भुगतनी है वो सजा भुगत लेगा, कोई मुल्क छोड़ देगा, लेकिन सर जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम हमारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता।
गुज़िश्ता हफ्ते ख्वाजा इजहार हसन को SSP मलीर राव अनवार ने गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला ने SSP को मुअत्तल करके ख्वाजा इजहार की रिहाई का हुक्म जारी किया था। ख्वाजा इजहार हसन दौरान तकरीर आपदीदा हो गए और बताया कि उन्हें वालदा ने इस जमात में भेजा था ताकि इसलाह हो।
लेकिन ठीक है, खराबियाँ आई वक्त के साथ, बिगड़ती चली गई, बहुत सारी जिम्मेदारी शायद हमने भी अदा नहीं की, लेकिन सर मेरे पास, मेरी कौम के पास वाहिद यह आसरा है जो गरीब मुतवस्सित तबके की, मेरी कौम की हुक्मरानी की वाहिद पूरे पाकिस्तान में आवाज है, जिसके तहत एक नहीं, दो नहीं, मैं करोड़ों लोगों का मुकदमा यहाँ लड़ रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान के लोगों का लड़ रहा हूँ।
एक बड़े अरसे तक सियासी मंजर से लापता MQM के सरगर्म रहनुमा फैसल सब्जवारी ने भी ऐवान में खिताब किया। उनका कहना था कि आर्टिकल 6 की बात करने वाला आइन मसावात की भी बात करता है,
लेकिन अगर असिमिलेशन थी कि हम सब एक साथ हो जाएं और सब एक जैसे हो जाएं, तो छोड़ दीजिए 1990 में کہ ایم کیو ایم کی اکثریت کے باوجود جام صادق صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا، چھوڑ دیجئے 1997 کو کہ ایم کیو ایم کی اکثریت کے باوجود لیاقت جتوئی صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا، چھوڑ دیجئے 2002 کو کہ جب ایم کیو ایم کی اکثریت کے باوجود مہر صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا، چھوڑ دیجئے آپ 2004 کو کہ ایم کیو ایم کی اکثریت کے باوجود ارباب غلام رحیم صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا۔ اس صوبے کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی میرے جیسے نئے اس سندھی کو کہ جس نے سندھی زبان پڑھی، سندھ میں رہا، سندھ میں پیدا ہوا، کسی ایک اپنی جماعت کے فرد کو چیف منسٹر نہیں بنا سکی۔ سر،
ایم کیو ایم کے اسیر رہنما روف صدیقی کو بھی آج ایوان میں لایا گیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان اور افغانستان کے ٹرانسپورٹ یونینز نے تورخم سرحد کے راستے سے افغانستان سے داخل ہونے والی مال بردار گاڑیوں کے عملے کے لیے ویزوں کی شرط پر مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگلے ماہ سے سامان کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ تمید رفعت اللہ اورگزئی نے بھیجی تھی، تفصیل بھی انہی سے سماعت فرمائیے، پشاور سے۔
خیبر ٹرانسپورٹ یونین کے صدر شاکر افریدی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکام نے افغانستان سے آنے والے مال بردار گاڑیوں کے عملے کے لیے اگلے ماہ سے پاسپورٹ اور ویزے کی شرط لازمی قرار دی ہے، تاہم ٹرانسپورٹر اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس زمن میں گزشتہ روز تورخم سرحد پر پاکستانی حکام اور ٹرانسپورٹر یونینز کے عہدیداروں کا ایک جرگہ بھی منعقد ہوا تھا، لیکن یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اس جرگے میں افغانستان کے ٹرانسپورٹ یونینز کے عہدیداروں نے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا،
اگر تجارت بڑھانا ہے تو ٹرانسپورٹروں کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں نے سوچ میں بول دیا کہ چلو ہمارا گوادر بن گیا، ہم ایشیا تک جائیں گے، لیکن ہمارا پہلا جو قدم کا وہ پہلا پاکستان پہ جو ہے ہمارا رکاوٹ بن گیا، تو جتنا ہمارا سوچتا وہ تو سارا بیکار پڑ گیا۔ ہم لوگوں اپیل کرتے ہیں اپنے ملکوں کے، ہمارا تجارت پہ بہت اثر پڑتا ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ ویزے کے لیے تیار نہیں ہے۔
شاکر افریدی نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی تو وہ مجبوراً اگلے مہینے سے افغانستان کے لیے سامان کی ترسیل بند کر دیں گے اور پھر یہاں سے کوئی چیز سرحد پار نہیں جائے گی۔
وان تاجروں، وان ٹرانسپورٹر نے سامنے بولا کہ جس ٹائم ہمارا گاڑی افغانستان بارڈر پہ بند ہو جائے کہ دوسرے اسی دن پہ آپ کا گاڑی جو ہے افغانستان جانے نہیں دے گا، تو اس وجہ سے اس سے بڑا ایشو بن جاتا ہے۔
شاکر افریدی نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے زیادہ تر قبائلی افراد منسلک ہیں جو پہلی ہی دہشت گردی کے باعث کئی قسم کے مالی بدحالی کا شکار ہیں، اور ایسے میں ان پر مزید رزق کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان عرصے دراز سے تجارتی مراسم قائم ہیں۔ پاکستان واحد پڑوسی ملک ہے جس کے شہر زمینی رستے سے افغانستان کے سب سے زیادہ قریب پڑتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان اپنی تجارت کا نصف سے زیادہ اب بھی پاکستان سے درآمد کرتا ہے، جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں اور کنسٹرکشن کا سامان شامل ہے۔ ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ پہلے روزانہ سرحد کے دونوں جانب 500 سے لے کر 700 کے قریب مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، لیکن سرحد پر حالیہ پابندیوں کی وجہ سے ان میں کافی حد تک کمی آئی ہے، جس سے دو طرفہ تجارت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ایک خبر کا خلاصہ میں بتا دوں، تفصیل تو نہیں آ سکے گی۔ محمد کاظم نے کوئٹہ سے لکھا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل ضلع لزبیلہ میں 48 گھنٹوں کے دوران مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے دو واقعات میں 2 خواتین سمیت 5 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک کیے جانے والوں میں ایک کمسن بچہ بھی شامل تھا۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کیا کہہ رہی ہے؟ سر، وہ تو لیڈ کر رہی ہے پاکستان کے شمالی علاقوں اور موٹر ویز پر جنگی مشقوں سے۔ پھر پاکستان کو دہشت گردی کی کفیل ریاست قرار دیا جائے، دوسرے نمبر پر خبر ہے وہاں پر۔ الطاف حسین کے خلاف ایم کیو ایم کی قرارداد منظور ہوئی ہے، آپ نے اس پہ ریاض سہیل کی رپورٹ بھی سنی۔ تو یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے آج ثقلہ نمانگ، پروڈیوسر تھیں امبر خیری، معاون پروڈیوسر ساجد اقبال، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے راج نارائن سوامی۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سیربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستانی وزیر اعظم اب سے کچھ دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. توقع ہے کہ وہ عالمی برادری کی توجہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائیں گے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین کے خلاف تھانوں میں 5,000 مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ پولیس نے 3,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے. امریکی کانگریس کے دو ارکان نے ایک بل متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے پاکستان کو ایک ایسے ملک کا درجہ دیا جا سکے گا جو دہشت گردی کو اسپانسر کرتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد کرائیں. جبکہ جان کیری نے ہی شمالی شام میں تمام جہازوں کو زمین پر اتارنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہاں امدادی سامان پہنچایا جا سکے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.